बुध 23 नवंबर सैरबीन के साथ उमर अफरीदी का सलाम। पाकिस्तान भारत में होने वाले हार्ट ऑफ एशिया इजलास में शरीक होगा। कशीदगी की मौजूदा फिजा में क्या ये मुजाकरात की जानिब कदम हो सकता है? दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर।
अगर भारत की तरफ से कोई मुस्बत तजवीज़ सामने रखी जाती है तो हम उसको पॉजिटिवली कंसिडर करेंगे कि कोई बायलैटरल मीटिंग हो जाए तो हम उसका मुस्बत जवाब देंगे।
तफसील खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है। इंडिया के दारुलहुकूमत नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने पाकिस्तान के मुशीर बराए अमूर खारजा सरताज अजीज की हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत की तस्दीक कर दी है। वो BBC उर्दू के फेसबुक लाइव में शरीक थे।
अभी कोई दो तरफा मुलाकात तय नहीं है भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमृतसर में। अभी हमने किसी को अप्रोच नहीं किया, लेकिन हमारे मेजबानों को ये मालूम है कि सरताज अजीज साहब इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं।
अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो मफादात के टकराव से बचने और सदारत पर मुकम्मल तवज्जो देने की गर्ज से अपना कारोबार मुकम्मल तौर पर छोड़ रहे हैं। अमरीकी कानून के तहत ऐसी कोई शर्त नहीं कि सदर कारोबार नहीं कर सकते। दूसरी जानब अमरीकी खुफिया इदारे CIA के सरबराह ने नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया है कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे का खात्मा तबाहकुन और हिमाकत की इंतहा हो सकता है। तफसील नादिया सुलेमान से।
BBC को दिए जाने वाले एक इंटरव्यू में CIA के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन ने शाम में सूरतेहाल में खराबी का इल्जाम मॉस्को पर आयद करते हुए नौमुंतखब सदर को मशवरा दिया है कि वो रूसी वादों से होशियार रहें। ख्याल रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान ईरान के साथ जौहरी माहदे के खात्मे और रूस के साथ करीबी ताल्लुकात के क्याम का इशारा दिया था। जॉन ब्रेनन CIA के सरबराह के ओहदे पर 4 साल तैनात रहने के बाद जनवरी में इस ओहदे से सुपुकदोश हो जाएंगे।
अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए पनाहगज़ीन का कहना है कि कम से कम 10,000 रोहिंग्या मुसलमान अब तक म्यांमार से बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के बांग्लादेश पहुंचने की वजह म्यांमार में शिद्दत पसंदों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बताई जाती है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन में आम शहरियों को निशाना बनाया गया है। क्यूबा के दारुलहुकूमत हवाना में रेवोल्यूशन स्क्वायर में हजारों की तादाद में अफराद इनकलाबी रहनुमा फिदल कास्त्रो को खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हैं। तफसील शिराज हसन से।
क्यूबा के दारुलहुकूमत हवाना में रेवोल्यूशन स्क्वायर में तकरीब का आगाज कौमी तराने से हुआ और इसके बाद मुकर्ररीन ने इजहार ख्याल किया। क्यूबा के सदर राउल कास्त्रो ने अपने भाई फिदल कास्त्रो को आजिज लोगों के लिए आजिज लोगों के इनकलाब के रहनुमा के तौर पर बयान किया। ख्याल रहे कि फिदल कास्त्रो सन 1959 में बरसरे इक्तदार आए थे और गुज़श्ता जुमे 90 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हो गया था। इस तकरीब में लातिनी अमरीका के बाएं बाजू के रहनुमा शामिल थे, तहम दीगर ममालिक ने अपने निचले ओहदों के सफारती नुमाइंदे भेजे हैं। फिदल कास्त्रो के मदाहीन उनकी सेहत, तालीम और दीगर समाजी इकदामात की तारीफ करते हैं, तहम उनके मुखालफीन उन पर हिजब इख्तलाफ को सख्ती से कुचलने का इल्ज़ाम लगाते हैं।
जर्मनी की खुफिया एजेंसी BFV के एक अहलकार को शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के लिए बयानात तैयार करने और एजेंसी की मालूमात के तबादले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। तफसील नाजिश जफर से।
बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स ने BFV के एक तर्जुमान के हवाले से बताया है कि वो जर्मन अखबार में शाये होने वाली इस खबर की तस्दीक नहीं कर सकते, जिसमें दावा किया गया था कि मुश्तबा अहलकार एजेंसी के क्लोन में वाक़ दफ्तर पर बम हमले की मनसूबाबंदी कर रहा था। उन्होंने बताया कि ताहाल हकीकी खतरा लाख नहीं है, ताहम अहलकार ने बताया कि एक जर्मन शख्स की हरकत मशकूक थी। गिरफ्तार किए जाने वाले अहलकार पर इल्ज़ाम है कि वो इंटरनेट पर फर्जी नामों से दौलत इस्लामिया के लिए बयान तैयार करता और चैट रूम्स में एजेंसी की मालूम अफशा करता था।
इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने ये अहकाम जारी किए हैं कि मुल्क के तमाम सिनेमा घरों में फिल्म दिखाए जाने से पहले कौमी तराना चलाया जाए और स्क्रीन पर कौमी परचम की तस्वीर भी दिखाई जाए। इस दौरान सिनेमा में मौजूद तमाम लोगों के लिए खड़ा रहना लाजमी होगा। दुनिया में तेल बरामद करने वाले मुमालिक की तंजीम OPEC की तेल की पैदावार में कमी की मुमकिन समझौते पर खदशात की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 4% तक कमी आई है। तफसील बता रही हैं शुमाइला जाफरी।
रवां बरस सितंबर में OPEC के रुकन मुल्कों ने 8 बरसों में पहली बार तेल की पैदावार में कमी के हक में वोट दिया था। आज जिनेवा में OPEC के इजलास में पैदावार में कमी का हतमी समझौता मतवक्के है, लेकिन OPEC के अहम अरकान अब इस पर मुत्तफिक दिखाई नहीं देते और बास माहरीन समझते हैं कि इस इजलास में हतमी समझौता तय ना पाने का इम्कान है। पैदावार में कमी के हतमी समझौते पर पाए जाने वाले शकूक व शुभात की वजह से आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड खाम तेल की कीमत में $1.76 फी बैरल कमी आई है।
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع کیچ میں ایک پل کو دھماکہ خیز مواد سے نقصان پہنچایا گیا ہے، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں ضلع سبی میں 5 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کیچ میں انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق پل کو ضلع قلعہ کے نیلگ میں نقصان پہنچایا گیا۔ یہ پل اس روڈ پر قائم ہے جس کو سرکاری حکام پاکستان چین اقتصادی راہداری کا مغربی روٹ قرار دے رہے ہیں۔ دوسری جانب سیکورٹی فورسز نے ضلع سبی قلعہ کے تلی میں آپریشن کیا ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاناما لیک سے متعلق ریفرنس میں آج سپریم کورٹ میں کیا کارروائی ہوئی، اور سیر بین کے خصوص سلسلے انڈیا میں مسلمان نوجوان چائے کی دکان سے نائی کی دکان تک میں سنیے گا کہ انسداد دہشت گردی کے بھارتی مسلمانوں پر اثرات کے بارے میں۔ سیر بین کا آج کا بڑا موضوع پاک بھارت کشیدگی کے ماحول میں پاکستان کا یہ فیصلہ کہ وہ بھارت میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شریک ہوگا۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے، مگر پہلے بھارت کے زیر انتظام کشمیر چلتے ہیں، جہاں گزشتہ روز ایک فوجی ٹھکانے پر حملے میں 3 افسروں سمیت 7 فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد جائے واردات کے ارد گرد کی آبادیاں خوف زدہ ہیں۔ اس دوران کشمیر کے سیاسی حلقوں نے حملے کے بارے میں الگ الگ رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اکثر سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات اب ناگزیر ہو چکے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ سرینگر سے نامہ نگار ریاض مسرور۔
جموں خطے کے نگروٹا قصبے میں دریا کے کنارے واقع جس فوجی کیمپ پر کل شدت پسندوں نے حملہ کیا تھا، اس کے گرد و نواح کی بستیاں آج بھی خوف زدہ ہیں۔ باشندوں کا کہنا ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس قدر محفوظ کیمپ پر بھی شدت پسند حملہ کریں گے۔
جو ندی کے کنارے لوگ رہتے تھے وہ بھی گھروں سے باہر نکلے اور ہماری گھروں کے اوپر سیف جگہ پہ آنے لگے۔ اس کے بعد ہم کو ایسا لگا کہ بالکل یہ آرمی اٹیک ہو گیا، کوئی بہت بڑا۔ کافی دہشت میں تھے تب سے ہم۔
6:30 بجے روشنی آئی تو پہلے تو شک تھا کہ ایسے کوئی آواز آ رہی ہے، کسی اٹیک کو نہیں ہے، مگر پھر جب دیکھا آرمی بھاگ رہی ہے آگے پیچھے تو پھر ہم نے سوچا کہ اٹیک ہو گیا ہے۔
کشمیر کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر طویل عرصے سے تشدد کی جس گرفت میں ہے اسے اب ختم ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے مارے گئے فوجیوں کو خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ محبوبہ مفتی کی اتحادی جماعت بی جے پی کے رہنما اور کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے سپیکر کویندر گپتا نے اس حملے کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔
پاکستان دوارا یہ جو گھسپیٹ کی گئی ہے یہ بڑی چنتا جنک ہے۔ پاکستان سے ہمیشہ پاکستان ساتھ میں رہتا ہے، بھارت میں گھسپیٹھ کرائی گئی ہے، اسی کا ایک انگ ہے۔
سابق وزیراعلی اور حزب مخالف کے رہنما عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ حکومت ہند اور کشمیر کی حکومت کی نامعقول پالیسیوں سے کشمیر میں مسلح تشدد کی سطح میں اضافہ ہوا ہے اور سرحدوں پر بھی کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے پاکستان پر الزام عائد کیا کہ وہ بھارت کی طرف سے قیام امن کی کوششوں کا مثبت جواب نہیں دیتا ہے۔
Let's be fair. Prime Minister Modi took initiative. He went and attended the wedding in Nawaz Sharif's family. What happened after that? Pathankot. بات چیت کے لیے دونوں ملکوں کو ماحول بنانا ہوگا۔ میں صرف ہندوستان کو اس کے لیے تھوڑی نہ قصوروار ٹھہرا رہا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا کہ دونوں ملکوں کو، اس میں پاکستان کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہوگا کہ تناؤ کا جو ماحول ہے وہ تناؤ کا ماحول جو ہے اس سے ہم نجات پائیں۔
واضح رہے جموں کے نگروٹا قصبے میں یہ حملہ کل صبح 5:30 بجے کیا گیا۔ دن بھر جاری رہنے والے تصادم میں 3 افسروں سمیت 7 فوجی اہلکار اور 3 شدت پسند مارے گئے۔ اس سال بھارت کے فوجی کیمپوں پر ہونے والا یہ تیسرا بڑا حملہ ہے۔ 18 ستمبر کو شمالی کشمیر کے اوڑی کیمپ پر حملے میں 19 فوجیوں کی ہلاکت کے صرف 10 روز بعد بھارتی فوج نے پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں سرجیکل اسٹرائک کر کے شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ لیکن چند روز بعد ہی بارہمولہ ضلع میں ایک اور فوجی کیمپ پر مسلح حملہ ہوا جس میں ایک نیم فوجی اہلکار ہلاک ہو گیا اور حملہ آور فرار ہو گئے۔ آج بھی بھارتی فوج نے بتایا کہ پاکستانی رینجرز نے لائن آف کنٹرول کے اوڑی سیکٹر میں بھارتی تنصیبات پر فائرنگ کر کے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ فوج کے مطابق پونچھ سیکٹر میں بھی پاکستانی فوج کے سنائپر فائر سے ایک فوجی زخمی ہو گیا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
جیسا کہ آپ نے سنا کہ بھارت میں منعقدہ علاقائی کانفرنس جو امرتسر میں ہو رہی ہے، پاکستان نے اس میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے، اور پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے خارجہ امور کے لیے مشیر سرتاج عزیز ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کی غرض سے انڈیا جا رہے ہیں۔ اس موقع پر ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا دونوں ملکوں کے درمیان باہمی مسائل پر بھی بات چیت کا کوئی امکان ہے؟ پٹھانکوٹ ایئر بیس پر حملے کے بعد سے بھارت اور پاکستان کے مابین مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ دلی میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط نے نامہ نگار سہیل حلیم کو بتایا کہ پاکستان بات چیت شروع کرنا چاہتا ہے، مگر اسے بھارتی حکومت کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش کا انتظار ہے۔ انہوں نے مزید کہا،
دیکھیے بنیادی طور پہ تو یہ کانفرنس افغانستان پہ ہو رہی ہے اور ہمارا فوکس وہی ہے بنیادی طور پہ، لیکن اگر بھارت کی طرف سے کوئی تجویز، مثبت تجویز ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے تو ہم اس کو پازیٹیولی کنسیڈر کریں گے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی بائیلیٹرل میٹنگ ہو جائے تو ہم اس کا مثبت جواب دیں گے، لیکن ابھی فی الحال ایسی کوئی تجویز نہیں ہے۔
لیکن آپ نے اپروچ کیا ہے کہ ابھی گورنمنٹ آف انڈیا کو، کیونکہ آبویسلی اگر سرتاج عزیز صاحب تشریف لا رہے ہیں تو آپ لوگ بھی تو بات کر سکتے ہیں نا؟
نہیں، ہم نے بھارت کو یہ کنوے کر دیا ہے کہ ایڈوائزرس ہمارے آئیں گے، پارٹیسپیٹ کریں گے، تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح ان کا پروگرام ارینج کرتے ہیں۔
پچھلے دو تین دنوں میں آپ نے کچھ انٹرویوز میں کہا ہے کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ انکنڈیشنل بات چیت کے لیے تیار ہے، اس انکنڈیشنل بات چیت کی کنڈیشنز کیا ہیں پاکستان کے لیے؟
نہیں، صرف کنڈیشنز ہماری اس طرح تو نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس آلریڈی ایک فریم ورک موجود ہے کمپریہنسو بائیلیٹرل ڈائیلاگ کا، اور اس میں تمام سبجیکٹس شامل ہیں، تمام ایشوز شامل ہیں، چاہے وہ جموں اور کشمیر کا ہو، سیاچن کا ہو، سرکریک کا ہو، دہشت گردی کے مسائل ہوں، تو تمام وہ کمپریہنسو ایک فریم ورک ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارا صرف یہی کہنا ہے کہ جو بھی مذاکرات ہمارے ہوں وہ کمپریہنسو ہوں، جامع ہوں اور میننگ فل ہوں، نتیجہ خیز ہوں، یہی ہماری دو پریفرنسز ہیں۔
لیکن انڈیا کی بھی اسٹیٹڈ پوزیشن کافی کلیئر ہے اور کافی مرتبہ پچھلے ایک سال میں آرٹیکولیٹ کی جا چکی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ٹیررزم پر کوئی ٹھوس کارروائی کریں، جو نظر بھی آئے ہوتی ہوئی بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے، تو اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟
ٹیررزم پہ تو ہم کارروائی کر ہی رہے ہیں، بلکہ ضرب عزم آپریشن جو ہمارا پچھلے دو سال سے وہ اسی حوالے سے ہی ہے، اور ہمیں خاطر خواہ کامیابی ملی ہیں اس میں۔
لیکن بائیلیٹرل ریلیشن شپ میں مولانا مسعود اظہر اور حافظ محمد سعید اور لشکر اور جیش، یہ چار چیزیں ایک طرح کا ایک سمبل بن گئی ہیں آف ڈیفینس، اور ایک میجر سٹمبلنگ بلاک ہیں کہ بات چیت دوبارہ شروع ہو سکے، تو پاکستان کو اس میں کیا مسئلہ ہے کہ کوئی ایسا ایکشنیبل یا ویزیبل کارروائی ایسی کی جائے کہ جس سے انڈیا کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں پاکستان کے تعلق سے وہ سیٹسفائی ہو سکے؟
بھارت کے پاس اگر ان اشخاص کے خلاف کچھ ایررفیوٹیبل اگر ایویڈنس ہے، پروف ہے، تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم ان کے ساتھ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن صرف افواہوں کی بنیاد پہ یا کسی کہنے پہ تو کارروائی نہیں ہو سکتی۔
لیکن عبد الباسط صاحب، انڈیا کا کہنا یہ ہے کہ کافی ٹھوس شواہد پاکستان کو فراہم کیے گئے ہیں، اور وہاں دانستہ طور پر جو عدالتی کارروائی کی رفتار ہے اسے سست رکھا جا رہا ہے۔
نہیں، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔
پاکستان میں ایک نئے آرمی چیف نے چارج سنبھالا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول پر ٹینشن کم کرنے کی کوشش کریں گے، تو ان کے اس بیان کا کیا مطلب نکالا جائے؟ کیا سوچ ہے ان کی؟ کیا کوئی ذہن میں بات ہے کہ کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا
ہے؟ جہاں تک ایل او سی کا تعلق ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی طرف بھی جو ان پرووکڈ فائرنگ بھارت کی طرف سے ہوئی ہے اس میں بہت سی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے وزیر اعظم نے دو سال پہلے کہا تھا کہ ہم اس سیز فائر انڈرسٹینڈنگ کو سیز فائر ایگریمنٹ میں ہم کنورٹ کر لیتے ہیں، لیکن ہندوستان کی طرف سے کوئی جواب۔
لیکن جس لاس آف لائف کی آپ بات کر رہے ہیں دونوں طرف ہو رہی ہے، تو اس کو روکنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم نے تو آپ لوگ آپس میں بات چیت کر رہے
ہیں؟ ہم نے تو کوشش کی، ہمارے ڈی جی ایم او نے اپنے انڈین کاؤنٹر پارٹ سے، ہم ہی نے انیشیٹو لیا اور ہم ہی نے بات چیت کی، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری دلچسپی تو ہے، لیکن بھارت جب اگر بھارت کی طرف سے کوئی اس قسم کی ان پرووکڈ فائرنگ ہوگی تو اس کا جواب تو پھر ہمیں دینا ہی ہوتا ہے۔
اچھا، یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کی حکومت کے ابھی 2.5 سال باقی ہیں، کیا ان باقی 2.5 برسوں میں آپ کوئی حالات میں بہتری دیکھتے ہیں؟ کیا تھنکنگ کیا ہے پاکستان میں؟
دیکھیے، پاکستان میں جو بنیادی اس وقت تھنکنگ یہی ہے کہ بھارت نیو دہلی اس وقت جموں اور کشمیر کے مسئلے پہ بات چیت نہیں کرنا چاہتا، اور اسی وجہ سے جو ہمارا جامع مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ شروع نہیں ہو سکا۔ اب یہ کس حد تک درست ہے، یہ نیو دہلی نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ دیکھیں، جب بھی پاکستان مذاکرات کی بات کرتا ہے تو وہ ہماری کمزوری نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹرینتھ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات سے سلسلے سارے ہمارے جو ایشوز ہیں وہ حل ہوں، تو اس کو ہماری ویکنس نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ پاکستان خدا نہ خواستہ کوئی بیک کر رہا ہے ڈائیلاگ کے لیے. طاقت کا استعمال اب کسی مسئلے کا حل نہیں ہے.
لیکن اگر کل یا پرسوں آپ کے پاس یہ پیغام آتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے کہ سرتاج عزیز صاحب سے بات چیت کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ ٹیررزم کے ایشو پہ ہوگی, تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟
دیکھیے, جہاں تک ایڈوائزر صاحب کا آنے کا تعلق ہے تو اس میں تو مذاکرات اس طرح شروع ہو بھی نہیں سکتے, کیونکہ اس طرح میں نے پہلے عرض کیا سشما سوراج صاحبہ نہیں جا رہی اور ہمارے فورن سیکرٹری نہیں آ رہے, تو مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے تو ضروری ہے کہ دونوں فورن سیکرٹریز ملیں اور جو موڈیلٹیز ہیں ٹاکس کی ان کو فائنلائز کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے آنے سے کم از کم یہی ہمیں اندیا مل جائے کہ کب دونوں فورن سیکرٹریز مل سکتے ہیں, تو میرے خیال میں ایک اچھی پیش رفت ہوگی.
دلی میں پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط گفتگو کر رہے تھے نامہ نگار سہیل حلیم سے. اسی بارے میں میں نے بھارت کے سابق سیکرٹری خارجہ سلمان حیدر سے پوچھا کہ پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کو بھارت میں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟
اس وقت جہاں تک میں دیکھ پایا ہوں بھارت میں اس کا اتنا کوئی اتنا بڑا اثر نہیں ہو رہا ہے. ہم لوگ جب پاکستان کی طرف گرا ڈالتے ہیں کہ جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں لائن آف کنٹرول پر, ان پر نگاہ زیادہ اس طرف جا رہی ہے. لیکن ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان کے نئے چیف جو ہیں آرمی چیف, انہوں نے کہا کہ یہ انسیڈنٹس کو سنبھالنے کا ان کا ارادہ ہے, تو دیکھیے اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے.
تو پاکستان تو یہ کہتا رہا ہے کہ اور اب بھی کہا ہے کہ مذاکرات کے بغیر, بات چیت کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, جبکہ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں ہم کہ حالیہ دنوں میں بھارت مذاکرات سے کترا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ آپ خود بھی خارجہ سیکرٹری رہے ہیں, حالات کو کیسے معمول پر لایا جا سکتا ہے؟
اگر معاملہ واقعی بڑھانے کی خواہش ہے, کچھ سنبھالنے کی خواہش ہے, تو بات چیت کے بغیر کام تو نہیں چل سکتا ہے, آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے, دونوں طرح سے کوشش ہونی چاہیے کہ جو نمائندے ملے اور آپس میں بات چیت کریں, جو مشکلات ہیں ان پر غور کریں اور دیکھیں کہ کس طرح کچھ اثر ہو سکتا ہے.
تو آپ نہیں سمجھتے کہ بھارتی حکومت ایک خاص کسی خاص مقصد کے تحت توجہ لائن آف کنٹرول کی طرف کر رہی ہے اور بات چیت سے کترا رہی ہے؟
دیکھیے, میں تو صرف اخبار میں تھوڑا بہت پڑھتا ہوں, تو مجھے پتا نہیں کہ اندر کے خیالات کیا ہیں, لیکن اس وقت مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ لوگ تیار ہو گئے ہیں اور اس وقت اس طرف آگے بڑھنے کا سوچ رہے ہیں کہ معاملہ سنبھالیں کیسے اور بات چیت کیسے پھر سے جاری کریں. لیکن اگر سرتاج عزیز صاحب آئے تو بہت ایکسپیرئنس آدمی ہیں اور بہت ریسپیکٹڈ آدمی ہیں, اور وہ آئے, انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے, تو دیکھیے کچھ
نہ
کچھ اثر ہو سکتا ہے.
اچھا, جیسے گزشتہ روز جموں میں ایک چھاونی پر اٹیک ہوا نگروٹا کے علاقے میں, اور اس کے بارے میں پھر بعض بھارتی حکام کی طرف سے یہ آیا کہ حملہ آور پاکستان سے آئے تھے, لیکن اس کے کچھ ثبوت کیا موجود ہیں؟ کیونکہ ماضی میں بھی جب اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں تو الزام تو لگ جاتا ہے پاکستان پر, لیکن ثبوت سامنے نہیں آتے.
دیکھیے, ثبوت کی بات آپ کر رہے ہیں, ثبوت آتے ہیں نہیں آتے ہیں, بھارت کی طرف سے بھی بڑی شکایت ہے کہ ہم ثبوت دیتے ہیں مانتے نہیں ہیں, ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے دوسری طرف پر. تو یہ ثبوت کی بات جو ہے یہ چل رہی ہے عرصے سے, لیکن اگر نیت دونوں طرف یہ ایسی ہے کہ معاملہ سنبھالنا چاہیے, جو بات چیت ہونی چاہیے, جو اس وقت خطرے نظر آ رہے ہیں انہیں ہٹانا چاہیے, تو پھر اس کے لیے بھی طریقہ نکل سکتا ہے.
یہ تھے بھارت کے سابق سیکرٹری خارجہ سلمان حیدر. بھارتی شہر امرتسر میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں پاکستان کی شرکت سے کیا امکان ہے کہ دونوں ملکوں کے باہمی مسائل کے حل کے لیے بھی رابطے ہوں گے؟ یہ تھا آج سیربین کا اہم موضوع. اور اب دیگر موضوعات کا ذکر. پاناما لیکس کے حوالے سے پاکستانی وزیر اعظم کے خاندان کے اکاؤنٹس اور دولت سے متعلق پٹیشن کی سماعت کے دوران پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر تحریک انصاف نے آف شور کمپنیوں سے شریف خاندان کا تعلق سال 2006 سے پہلے ثابت کر دیا تو اپنی بے گناہی کے لیے شریف خاندان کو ثبوت پیش کرنا ہوں گے. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نامہ نگار عبداللہ فاروقی.
آج سپریم کورٹ میں پیناما لیکس کے معاملے پر سماعت کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نعیم بخاری نے مریم نواز اور حسن نواز کے ٹی وی انٹرویوز کا حوالہ دیا تو جسٹس عظمت سعید نے کہا کہ اخباری تراشوں کو لا کر سونے میں کھوٹ کیوں ڈال رہے ہیں، کچی دیواروں پر پیر نہ جمائیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالت جب ضروری ہوتا ہے تو وہ مختلف کیسوں میں اخبارات کی خبروں کا حوالہ قبول کرتی ہے، لیکن یہ نازک معاملہ ہے۔ سیاسی منظرنامے میں سب ایک دوسرے پر الزامات عائد کرتے ہیں اور انکار بھی کر دیتے ہیں، اس معاملے پر ذرائع ابلاغ کا حوالہ کافی نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے وکیل نے جب قطری شہزادے کے خط پر دلائل دیے تو سپریم کورٹ کے جج نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ تحریری جواب اور وزیر اعظم کی قومی اسمبلی میں تقاریر میں تضاد ہے۔ عدالت نے تحریک انصاف کے وکیل نعیم بخاری کو کہا کہ وہ منگل کے روز اپنے دلائل مکمل کریں اور اسی کے ساتھ ہی مقدمے کی سماعت 6 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ اس مقدمے میں پاکستان کی سپریم کورٹ کیا طے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود نے بتایا۔
اب سوال عدالت کے سامنے یہ ہے کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ ابھی تک کوئی حتمی بات نظر نہیں آ رہی۔ یہ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، عدالت کے پاس جو اختیارات ہیں اس کی ایک مثال تو میمو گیٹ کے بھی سامنے ہے کہ جہاں پر کوئی فیکچوئل کنٹروورسی کی بات آئی یا انویسٹیگیشن انکوائری کی بات آئی تو انہوں نے ایک کمیشن بنا دیا۔ اب یہاں پر ابھی آنے والے دنوں پتہ چلے گا کیا عدالت آنے والے دنوں میں جو بھی کاروائی ہوگی اس کے مطابق کیا وہ خود اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ یہ چیزیں کافی ہے اور اس مٹیریل کی بنیاد پر ون وے آر دی ادر فیصلہ کر سکتے ہیں، یا یہ کہ اگر ایسا انہوں نے سمجھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے یا اس سے کسی پارٹیز کے رائٹس افیکٹ ہوں گے، کیونکہ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں، تو پھر ایسی صورت میں یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کمیشن کے پاس بھجوا دے۔ لیکن بات یہ کہ اگر کمیشن کے سامنے کیا کاروائی ہوگی اور الٹیمیٹلی اگر کمیشن کو رپورٹ دیتی ہے، کیونکہ پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کمیشن کے جب بھجوایا جائے گا تو ان کو کس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر بھجوایا جائے گا کہ کیا کام آپ نے کرنا ہے۔
وہ کون سے ثبوت ہو سکتے ہیں جو ایسے مقدمات میں عدالت میں پیش کیے جانے ضروری ہوتے ہیں؟ کیا اخباری تراشے یا انٹرویوز قابل قبول ہوتے ہیں؟ ٹیکس، معیشت اور بدعنوانی سے متعلق معاملات کے امور کے ماہر ڈاکٹر اکرام الحق:
اس میں جو سیاستدانوں کے بیانات ہیں خاص طور پر پاکستان میں، وہ تو روز کی بنیاد پر بدلتے ہیں، چاہے جائے کہ اس میں کوئی کنسسٹنسی ہو۔ یہاں تو ان کے بیانات پر جائے پھر تو وہ روز ہی ڈسکوالیفائی ہوں گے۔ مگر یہ عدالت نے صحیح کہا ہے کہ یہاں معاملہ ہے کہ اوتھ کے اوپر نواز شریف صاحب نے کچھ کاغذات جمع کرائے ہیں جب انہوں نے الیکشن لڑا، اس کے اندر آپ بتائیے کہ انہوں نے کیا جھوٹ بولا ہے، اور اس کو پھر کسی ایسے دستاویزات کے ساتھ جوڑیے جس سے اس بات کا واضح طور پر سامنے آ جائے۔ اب اس کے اندر اگر آپ نے یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنی باہر کی کوئی پراپرٹی نہیں دکھائی، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری باہر کی کوئی پراپرٹی ہے ہی نہیں تو میں کیوں دکھاؤں۔ اب اس کی وجہ سے اونس جو تھا وہ پی ٹی آئی پہ بھی شفٹ ہوا کہ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ان کے جو اساتذے ہیں اس میں غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ اب عدالت صحیح پوچھ رہی ہے کہ اگر یہ اساتذے ان کے بچوں کے نہیں ہیں، بے نامی ہیں، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اگر 2006 سے پہلے بچوں کے نہیں تھے اور ان کے تھے تو اس کا کیا ثبوت موجود ہے؟
چیف جسٹس آف پاکستان انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ پیناما لیکس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی آئینی درخواستوں کی سماعت کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ میں چیف جسٹس کے علاوہ جسٹس آصف سعید کھوسا، جسٹس امیر ہانی مسلم، جسٹس عظمت سعید شیخ اور جسٹس اعجاز الحسن شامل ہیں۔ یہ درخواستیں پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، عوامی مسلم لیگ، جمہوری وطن پارٹی اور طارق اسد ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی ہیں۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور پاکستان سے ہی یہ خبر بھی کہ صوبہ بلوچستان کے ضلع کیچ میں ایک پل کو دھماکے سے نقصان پہنچا ہے۔ یہ پل اس شاہراہ پر قائم ہے جس کو سرکاری حکام چین پاکستان اقتصادی رہداری کا مغربی روٹ قرار دیتے ہیں۔ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم:
کیچ میں انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق پل کو ضلع قلعہ کے نیلگ میں نقصان پہنچایا گیا۔ ان ذرائع نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے اس علاقے میں قائم پل کے نیچے دھماک خیز مواد رکھا تھا۔ دھماک خیز مواد پٹنے سے پل کو نقصان پہنچنے کے علاوہ ایک گاڑی کو بھی نقصان پہنچا۔ تاہم اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ یہ پل اس شاہراہ پر قائم ہے جس کو سرکاری حکام پاکستان چین اقتصادی راہداری کا مغربی روٹ قرار دے رہے ہیں۔ اس واقعے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے۔ ضلع کیچ ایران سے متصل بلوچستان کا سرحدی ضلع ہے۔ یہ ضلع انتظامی طور پر مکران ڈویژن کا حصہ ہے۔ کیچ کی طرح مکران ڈویژن کے دیگر دو اضلاع میں بلوچستان میں آلات کی خرابی کے بعد سے کمی و بیشی کے ساتھ بدامنی کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ان اضلاع میں اقتصادی راداری کے مجوزہ مغربی روٹ پر تعمیراتی کمپنیوں اور ان کے کارکنوں پر بھی عملوں کے واقعات پیش آتے رہے ہیں، جن میں متعدد کارکنوں کی ہلاکت بھی ہوئی ہے۔ دوسری جانب سیکورٹی فورسز نے ضلع سبی کے علاقے تلی اور اس کے گرد و نواح میں آپریشن کیا ہے۔ کوئٹہ ایم ایف سی کے ترجمان کے مطابق آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 5 عسکریت پسند مارے گئے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اس کارروائی کے دوران عسکریت پسندوں کے زیر استعمال 3 خفیہ ٹھکانوں کو بھی تباہ کیا گیا۔ دوسری جانب قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے ان علاقوں میں آپریشن اور ہلاک کیے جانے والے افراد کے بارے میں مقامی میڈیا کو ایک بیان جاری کیا ہے۔ بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ ان علاقوں میں آپریشن کے دوران متعدد افراد کو لاپتہ کیا گیا اور ان میں سے 5 افراد کو گولیاں مار کر ان کی لاشیں پھینک دی گئیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
آئی سی سی نے پاکستانی آل راؤنڈر محمد حفیظ کے بالنگ ایکشن کو کلیئر کر دیا ہے اور اب وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں دوبارہ بالنگ کر سکیں گے۔ محمد حفیظ نے اپنے بالنگ ایکشن کا بائیو میکینک ٹیسٹ 17 نومبر کو برسبن میں دیا تھا، جس کی رپورٹ آج سامنے آئی ہے۔ ایک سال میں 2 مرتبہ بالنگ ایکشن رپورٹ ہونے کی وجہ سے محمد حفیظ پر بالنگ کرنے پر پابندی عائد تھی۔ نیوزی لینڈ کے کرکٹ ٹیم کے کپتان کین ولیمسن نے پاکستان کے خلاف ہیملٹن ٹیسٹ کی جیت کو نیوزی لینڈ کی چند یادگار فتوحات میں سے ایک قرار دیا ہے۔ 138 رنز کی جیت کے بعد ولیمسن کا کہنا ہے کہ ایک ہی سیشن میں 9 وکٹیں حاصل کر لینا معمولی بات نہ تھی، حالانکہ وکٹ بیٹنگ کے لیے اچھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سرفراز احمد کی وکٹ دراصل بڑی اہمیت کی حامل رہی۔ پاکستان سے دونوں ٹیسٹ میچز جیتنے کے بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم آسٹریلیا کے دورے میں اب 3 ون ڈے کھیلے گی، جس کے بعد اسے بنگلہ دیش، آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کی ٹیموں کی میزبانی کرنی ہے۔ بینکاک میں جاری خواتین کی ایشیا کپ T20 ٹورنامنٹ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بنگلہ دیشی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے صرف 44 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔
Still gets the cross in. Here's a chance for Woodburn, and Woodburn scores for Liverpool. The 17-year-old gets his first ever senior goal.
17 سالہ بین وڈبرن لیورپول کی طرف سے گول کرنے والے سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئے۔ انہوں نے یہ گول لیڈز یونائٹڈ کے خلاف کیا۔ لیورپول کی ٹیم 2-0 سے یہ میچ جیت کر لیگ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی۔ ہل سٹی نے بھی سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ کوارٹر فائنل میں اس نے نیوکاسل یونائٹڈ کو پینلٹیز پر شکست دی۔ زمبابوے کے فاسٹ بالر برائن وٹوری کے بالنگ ایکشن کو امپائرز نے ایک مرتبہ پھر مشکوک قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں رپورٹ زمبابوے کرکٹ کو دے دی ہے۔ وٹوری اس سال 2ری مرتبہ مشکوک بالنگ ایکشن زد میں آئے ہیں۔
کھیلوں کا حوالہ آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج اپنا یوم تاسیس منا رہی ہے، کیا وہ پنجاب میں پھر سے مقبولیت حاصل کر پائے گی؟ اور سنیے گا کہ ہلدی لاٹے کون سا مشروب ہے اور یہ مغرب میں کیوں مقبول ہو رہا ہے۔ یہاں پروگرام کے نصف پر عبید ملک سے خبروں کا خلاصہ۔
نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ وہ صدارت کے منصب پر توجہ دینے کی غرض سے اپنا کاروبار مکمل طور پر چھوڑ رہے ہیں۔ انڈیا کے دارالحکومت نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط نے پاکستان کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز کی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کی تصدیق کر دی ہے۔ شام کے شہر حلب سے اطلاعات ہیں کہ حکومتی فوج کی جانب سے ہونے والی حالیہ بمباری سے متعدد عام شہری مارے گئے ہیں۔ امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کے سربراہ نے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کا خاتمہ تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ کیوبا کے دارالحکومت ہوانا میں ریولوشن سکیئر میں ہزاروں کی تعداد میں افراد انقلابی رہنما فیدل کاسترو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے عبید ملک سے سنا۔ اب صاربین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام آج سے 49 سال پہلے عمل میں آیا تھا اور آج وہ اپنا 49واں یوم تاسیس منا رہی ہے۔ پارٹی کے مطابق یہ موقع ہے کہ ایک نئی جماعت کے پیدا ہونے کا۔ تو کیا اس جماعت نے ماضی سے کچھ سیکھا اور پنجاب جیسے اہم صوبوں میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ سنتے ہیں لاہور سے نامہ نگار ہارون رشید کی اس رپورٹ میں۔
لاہور کے ایک مہنگے ترین علاقے بحریہ ٹاؤن میں قلعہ نما بلاول ہاؤس کے باہر ملک بھر سے آئے کارکنوں کی لمبی قطاریں صبح سے ہی جلسہ گاہ میں داخل ہونے کے لیے بے چین تھیں۔ تلخ کلام
ہے کہ ہم وہاں گیٹ پہ کھڑے ہوں، پی پی کی سیکیورٹی ہمیشہ جیالوں نے دی تھی، کراچی میں جا کے ہم لوگ زخمی ہو کے آئے تھے۔
کرواتے ہیں قابل احترام ہے ہمارا
جانتے ہیں ان کو۔
پیپلز پارٹی آج ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہے جہاں اسے نئے تقاضوں کے مطابق نئی راہیں تلاش کرنی ہیں۔ اس جماعت کے لیے قربانیوں کی بنیاد پر مزید ووٹ حاصل کرنا اب ممکن نہیں رہا۔ پارٹی کہتی ہے لاہور میں آج 49ویں سالگرہ کے موقع پر ایک نئی پارٹی جنم لے گی۔ روٹی، کپڑا اور مکان جیسا ماضی کا مقبول ترین نعرہ اپنی جگہ رہے گا، لیکن اب نئے نعرے بھی لگیں گے۔ مرکزی رہنما شیری رحمان نے کہا،
جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھرڈ جنریشن ہے پیپلز پارٹی کا، اس میں ہم ملینیل جنریشن جسے کہتے ہیں، بی بی سی کے لیے میں اس طرح کہہ رہی ہوں کہ یہ اب نئی نسل ہے اور 60% پاکستان کی اب نوجوان نسل ہے۔ نچلے اور متوسط طبقے کے لیے سب سے پہلے نعرہ لگاتی ہے، جدید چیلنج ہیں دہشت گردی، ماحولیات، روزگار۔ دیکھیے روزگار ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے اور پاکستان کو تحفظ دینا پیپلز پارٹی کا ایک اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے۔
اپنی مقبول رہنما بینظیر بھٹو کی ہلاکت کے بعد 2008 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں پنجاب سے 62 نشستیں جیتی تھیں۔ 2013 میں تقریباً اس کا صفایا ہوا اور صرف 3 نشستیں ہاتھ آ سکیں۔ 2008 کے عام انتخابات میں پنجاب اسمبلی میں 106 نشستیں اس کے حصے میں آئیں، لیکن 2013 میں اسے محض 8 نشستیں مل سکیں۔ لاہور ہی تھا جہاں پیپلز پارٹی پیدا ہوئی تھی۔ پاکستان میں اقتدار کا منبع سمجھے جانے والے پنجاب کے اسی دل میں پیپلز پارٹی کے بارے میں عام عوام کی رائے کافی جارحانہ دکھائی دیتی ہے۔ لاہور کے چند شہریوں سے پوچھا کہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک اہم فیصلہ کیا ہو سکتا ہے جو اسے پنجاب میں جتا دے۔
پیپلز پارٹی کو پنجاب جیتنے کے لیے ایک اگر کوئی کام کرنا پڑے تو وہ کیا کرنا چاہیے؟
پیپلز پارٹی کو ایک کام کرنا پڑے، پہلے تو وہ اپنے حکمران جو ہے نا، مطلب ان کے جو لیڈر ہیں اپنے بڑے، وہ ان کو ٹھیک کرے۔ انہوں نے آج تک کیا کیا؟
میرے حساب سے تو دیکھنا چاہیے کہ پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے، اسی کو دہرانا۔ کسانوں کے لیے کچھ کر لے، مزدوروں کے لیے کچھ کر لے۔
تین کام ہیں، بے روزگاری ختم ہو، لوڈ شیڈنگ ختم ہو اور مہنگائی ختم ہو۔ یہ تین کام ختم ہو، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، یہ کوئی بھی نہیں کرتا۔
جو ہمارا بیسک پرابلم ہے نا، پہلے وہ حل کیا جائے۔ جو بھٹو صاحب نے اٹھایا تھا، جو گھر گھر جا کے انہوں نے کہا تھا روٹی، کپڑا اور مکان۔
پیپلز پارٹی کے بارے میں ابھی کافی ابہام باقی ہیں۔ پی 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 کے جیالے آج بھی ناراض ہیں اور کہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ سینئر مدیر اور سیاسی تجزیہ نگار راشد رحمان کہتے ہیں،
دیکھیے میری نظر میں ایک تو جو جیالے ہیں، ورکرز ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نظر انداز کیا گیا ہے جب سے زرداری صاحب نے باغ دوڑ سنبھالی ہے، تو ان کو ایک طرح سے ان کی جو ڈی مورلائزیشن ہے اس کو میرا خیال ہے تبدیل کرنا ہے اور ان کو موبلائز کرنا ہے۔ آسان نہیں ہے، لیکن وہ تبھی ہو سکتا ہے جب پالیسی جو ہے پارٹی کی وہ واپس اس طرف جائے جہاں سے پیپلز پارٹی چلی تھی، یعنی ایک لیفٹ آف سینٹر پارٹی جو کہ عوام، ورکرز اور جو آپ کے دہکان ہیں ان کے لیے کام کرے، تو پھر شاید ممکن ہے کہ پنجاب میں کچھ نہ کچھ ان کو کامیابی حاصل۔
پیپلز پارٹی کے سابق صوبائی صدر منظور احمد وٹو پنجاب میں پیپلز پارٹی کو وہ کامیابی نہ دلوا سکے، لہٰذا انہیں تبدیل کرنا ضروری تھا۔ اب یہ ذمہ داری مرکزی پنجاب کی حد تک سابق وفاقی وزیر اطلاعات قمر الزماں قائرہ کے ذمے آئی ہے۔ ان سے پوچھا کہ عوام، کارکنوں اور کسانوں کے لیے پیپلز پارٹی کا اب پیغام کیا ہے۔
دیکھیے، ایک تو بلاول صاحب خود نکلے ہیں، وہ اپنے کارکنوں کو راضی کرنے نکلے ہیں۔ انہوں نے کارکنوں کے جو مطالبے تھے کہ چیئرمین صاحب خود آئیں، چیئرمین صاحب آ گئے ہیں۔ مطالبہ یہ تھا کارکنوں کو لگائیں، عہدوں پہ دیں، انہوں نے کارکنوں کو عہدے دے دیے ہیں۔ اب چیئرمین صاحب خود کارکنوں سے مشاورتی عمل کے تحت ہماری نیچے کی تنظیمیں مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ اس سارے عمل میں ہر سٹیپ پہ کارکنوں کو اس انوالو کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح اس انوالومنٹ میں ساتھ ہی ساتھ جب پالیسی سازی شروع ہو رہی ہے تو پالیسی میکنگ میں بھی یہ کارکنوں تک جا کے ان سے مشاورت کی جا رہی ہے تاکہ ان سے ان پٹ لی جا سکے۔ یہ جو 7 دن کی تقریبات ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اس میں ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کی بھی ہے اور پارٹی پالیسی کا ان پٹ لینے کے لیے بھی ہے۔
پیپلز پارٹی کو اب نہ بینظیر بھٹو کی ہلاکت کے بعد کی ہمدردی حاصل ہو سکے گی اور نہ اس کے پاس اپنے جیالوں اور کسانوں کے لیے بظاہر کوئی واضح پیغام ہے۔ ایسے میں یہ ادھیڑ عمر سیاسی جماعت کی سمت کیا ایک نوجوان تبدیل کر سکے گا؟ ہارون رشید، بی بی سی لاہور۔
اور ہارون رشید کی اس رپورٹ کے تناظر میں میں نے سینئر صحافی اور سیاسی امور کے تجزیہ کار سہیل وڑائے سے پوچھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں ایک بڑی سیاسی جماعت ہوا کرتی تھی، کیا وجہ ہوئی کہ اب وہ تیسرے درجے پر آ گئی ہے؟
اصل میں پنجاب اور سندھ کی سیاست میں ایک بڑی منفرد چیز ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ یہاں کا ووٹر جب بھی ووٹ ڈالنے جاتا ہے وہ صرف اوپر کے دو لوگوں کو ووٹ ڈالتا ہے۔ یہاں کبھی بھی تیسری پارٹی کو کسی بھی الیکشن میں ووٹ نہیں پڑتے، کوئی ایک آدھی مثال شاید آپ کو ایکسیپشن مل جائے، وگرنہ لوگ یا جیتنے کے لیے یا ان کو پتا ہو کہ دوسرے نمبر پہ آ جائے گا تو اس کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں۔ تیسرے نمبر کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ڈالنا ووٹ ضائع کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ ہوا، یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا سارا ووٹ یک دم ختم ہو گیا، لیکن وہ اسے ووٹ ڈالنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اب پیپلز پارٹی جیت نہیں سکتی۔
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے اس نے گزشتہ انتخابات میں ووٹ ہی نہیں ڈالا؟
نہیں نہیں، وہ جب ووٹ ڈالنے جاتا ہے تو وہ اس کو ووٹ ڈالتا ہے جس کو اس کو جیتنے کی امید ہو۔
اچھا سہیل وڑائی صاحب، یہ بتائیے کہ قمر زماں قائرہ کو سینٹرل پنجاب کا صدر بنایا گیا ہے، جبکہ جنوبی پنجاب جو پیپلز پارٹی کی اصل طاقت رہا ہے وہاں ابھی تک تنظیم سازی نہیں ہو سکی ہے، تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟
جو قائرہ صاحب ہیں، ہی واز اے ویری گڈ سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری، اور وہ اپنی کانسٹیچوئنسی بھی انہوں نے چلانی ہوتی ہے، وہ بہت جب بھی گفتگو کرتے ہیں بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ تو ظلم ہی کیا گیا ہے کہ ان کو اپنی کانسٹیچوئنسی سے بھی بلایا گیا ہے اور جو سینٹرل پارٹی تھی اس کے دفاع سے بھی جو ہے انہیں فارغ کیا گیا ہے۔ لیکن شاید پیپلز پارٹی کے پاس ایسا کوئی شخص نہیں تھا جو دو نسلوں کو ملا سکے، جو کہ ایک پرانی جیالوں کی نسل تھی اور ایک جو ماڈرن نسل تھی اس کو آپ فلسافیکلی کنونس کریں۔ تو میرا خیال ہے اس کے لیے بیسٹ جو تھے وہ قائرہ صاحب تھے، اس لیے انہیں انگیج کیا گیا۔ دوسری، ندیم افضل چند صاحب جو ہیں وہ بھی ہمیشہ کانسٹیچوئنسی لیڈر رہے ہیں، کانسٹیچوئنسی کے پالیٹیشین ہیں، لیکن چونکہ یہ چاہتے تھے کہ ایسے لوگ جو الیکٹیبل ہوں ان کو سامنے لائیں، اس لیے ان کو لایا گیا ہے۔ تیسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر یہ کرائسس چل رہا ہے، ابھی وہاں مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی میں رمق موجود ہے، سینٹرل پنجاب میں تو رمق بھی نظر نہیں آتی، البتہ ساؤتھ پنجاب میں رمق موجود ہے کیونکہ ساؤتھ پنجاب کے مسئلے سندھ جیسے ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ تو وہاں پہ ابھی مخدوم احمد محمود صاحب ہیں، انہیں ریٹین رکھا گیا ہے، اور کیونکہ انہوں نے سیٹ بھی نکالی تھی، لاسٹ گورنر بھی تھے، تو اسی طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی انگیج رکھا گیا ہے۔ ابھی تک تو کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی کہ وہ تنظیم بدلیں گے، کیونکہ مخدوم صاحب نے اچھے جلسے کروائے ہیں، بلاول صاحب کو بلوایا ہے، تو اس لیے وائی وڈ ہی چینج ہم۔
اچھا آپ نے کہا کہ ساؤتھ پنجاب یا جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی میں رمق موجود ہے، یہ بتائیے کہ پنجاب کے اور کون سے علاقے یا حلقے ایسے ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کامیاب ہو سکتی ہے کچھ محنت کر کے؟
دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فارمولہ رہا ہے کہ کچھ پارٹی ووٹ ہوتا ہے، کچھ الیکٹیبل کا ذاتی ووٹ ہوتا ہے، جب یہ دونوں ملتے ہیں تو کامیابی کا فارمولہ بنتا ہے۔ اب اکثر جو الیکٹیبل ہیں پیپلز پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں، قائرہ صاحب ہیں یا ندیم افضل چند ہیں یا اس طرح گنے چنے چند لوگ جو ہیں وہ رہ گئے ہیں، انہی کانسٹیچوئنسیوں میں محنت ہو سکتی ہے۔ جو بڑے شہر ہیں، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، گوجرانوالہ ہے، وہاں تو کوئی امید نظر نہیں آتی نیئر فیوچر میں، جب تک کہ کوئی پارٹی کوئی نیا مینیفیسٹو نہیں بناتی۔ اگرچہ اس کی گنجائش موجود ہے کہ یہ دونوں پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں اپر مڈل کلاس کی پارٹیاں ہیں، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ سے لوور مڈل کلاس اور لوور کلاسز کی پارٹی رہی ہے، لیکن انہوں نے اپنے نعرے نہیں بدلے، کبھی مینیفیسٹو نہیں دیا، کبھی لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کیا، تو اس لیے وہ لوگ بھی اب پیپلز پارٹی سے ناراض سے ہیں۔ تو اگر یہ اپنے نعرے تبدیل کریں اور دوسرا لوگ پی ٹی آئی کو ناکام ہوتا دیکھیں تو پھر شاید سینٹرل پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے دوبارہ بننے کا چانس ہے۔ تو دو شرطیں ہیں، نمبر ون پی ٹی آئی ناکام ہو پہلے، نمبر ٹو پیپلز پارٹی کسی نئے ایجنڈے کے ساتھ آئے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی مستقبل پر تجزیہ کر رہے تھے لاہور سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ۔ اب کچھ عالمی موضوعات۔ امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کے سربراہ نے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کا خاتمہ تباہ کن ہو سکتا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ عادل شازیب سنا رہے ہیں۔
بی بی سی میں اپنے پہلے انٹرویو میں جان برینن نے ان معاملات کی نشاندہی کی جس میں نئی انتظامیہ کو ہوشیاری اور تنظیم کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں دہشت گردی سے متعلق استعمال کی جانے والی زبان، روس کے ساتھ تعلقات، ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ اور سی آئی اے کے خفیہ اقدامات کی صلاحیتیں شامل تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک معاہدہ جو گزشتہ انتظامیہ نے کیا وہ دوسری انتظامیہ ختم کر دے۔ ایسا کرنے سے ایران میں سخت گیروں کو تقویت ملنے کا خطرہ ہے، اور دیگر اقوام بھی ایران کی اثرنو کوششوں کے جواب میں جوہری پروگرام شروع کر سکتی ہیں۔ جان برینن کے بقول شام کی صورتحال کے لیے شامی حکومت اور روس دونوں شامی شہریوں کی ہلاکت کے ذمہ دار ہیں، جسے انہوں نے ہیبت ناک قرار دیا۔ صدر اوباما کی انتظامیہ کی جانب سے صدر بشار الاسد کے خلاف لڑنے والے اعتدال پسند باغیوں کی حمایت کی پالیسی اپنائی گئی تھی۔ سی آئی اے کے سربراہ کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ امریکہ کو یہی پالیسی جاری رکھتے ہوئے باغیوں کی شام، ایران، حزب اللہ اور روس کے خلاف مدد کرنی چاہیے۔
یہ تھے ہمارے ساتھی عادل شازیب۔ کیوبا کے انقلابی رہنما فیدل کاسترو کی موت کے بعد ملک میں نو روزہ سوگ جاری ہے۔ دارالحکومت ہوانا میں ہزاروں لوگوں نے آج انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مشتمل رپورٹ پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی فرحت جاوید۔
کیوبا کے دارالحکومت ہوانا کے ریولوشن اسکوائر میں انقلابی رہنما فیدل کاسترو کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب کا آغاز قومی ترانے سے ہوا۔ یہ ریولوشن اسکوائر وہی جگہ ہے جہاں کیوبن عوام فیدل کاسترو کی شعلہ بیان تقاریر سننے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ یہاں ان کے چاہنے والے افراد انقلاب زندہ باد اور فیدل فیدل کے نعرے لگاتے تھے۔ آج بھی انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے۔ فیدل کاسترو 1959 میں برسر اقتدار آئے تھے اور گزشتہ جمعہ 90 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی راکھ کو مشرقی شہر سانتیاگو میں لے جایا جائے گا۔ اس تقریب میں لاطینی امریکہ کے بائیں بازو کے رہنماؤں سمیت کئی عالمی رہنما بھی شامل ہیں۔ زمبابوے کے صدر جیکب زوما نے اپنے خطاب میں کیوبا کے صحت عامہ اور تعلیم کے ریکارڈ اور افریقی ممالک کو مدد کی تعریف کی۔
فیدل کاسترو مینز اے لاٹ ٹو آور سٹرگل۔
ہماری جدوجہد اور ہماری آزادی میں فیدل کاسترو کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کیوبا کی اہمیت پورے افریقہ اور خاص طور پر جنوبی افریقہ کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہے، اور اسی لیے ہم یہاں ہیں تاکہ ہم انہیں آخری سلام پیش کر سکیں۔
واضح رہے کہ کیوبا میں یک جماعتی نظام ہے اور فیدل کاسترو تقریباً نصف صدی تک کیوبا میں برسر اقتدار رہے، تاہم ان کے بارے میں رائے منقسم رہی ہے۔ तकरीब से खिताब करते हुए बोलीविया के सदर इवो मोरेलेस ने कहा कि फिदेल की मीरास कायम और दायम रहेगी।
फिदेल मरे नहीं क्योंकि ऐसे लोग मरते नहीं जो अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं। ये है फिदेल। फिदेल अब भी जिंदा हैं क्योंकि उनके ख्यालात जिंदा हैं, खुसूसन वो ख्यालात जो आज़ादी की राह बने। फिदेल जिंदा हैं क्योंकि जंग अभी जारी है, खुसूसन वो जंग जो इंसानियत को तकसीम कर रही है। फिदेल का वजूद आज पहले से ज्यादा जिंदा है। फिदेल आज हमेशा से ज्यादा नागुजीर हैं।
इस तकरीब में मेक्सिको, इक्वाडोर, वेनेजुएला, पानामा और जिम्बाब्वे के सदूर ने भी शिरकत की। तकरीब के आखिर में उनके भाई राउल कास्त्रो ने अपनी तकरीर में फिदेल की तारीफ करते हुए उन्हें आज लोगों के इनकलाब का रहनुमा करार दिया।
फिदेल कंसागरो टोडा सु वीदा ला सोलिडारिडाद।
फिदेल ने अपनी पूरी जिंदगी यकजहती के लिए वक्फ कर दी। वो आजिज लोगों की खातिर, आजिज लोगों की जानिब से और आजिज लोगों के सोशलिस्ट इनकलाब के रहनुमा बने। यही इनकलाब साम्राज्य इख्तदार के खिलाफ जंग की अलामत बना। यही लोगों की आज़ादी और वक़ार की अलामत बना।
दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने हवाना में अपने सफारतखाने में सफारतकार की नामजदगी कर दी है, ताहम वो सरकारी मंदूबीन नहीं भेजेंगे। फिदेल कास्त्रो के मदा उनके सेहत, तालीम और दीगर समाजी इकदामात की तारीफ करते हैं, ताहम उनके मुखालफीन उन पर हिज्ब इख्तलाफ को सख्ती से कुचलने का इल्जाम लगाते हैं।
ये थी फरहत जावेद।
हमारे नामा निगार करिया करिया गांव गांव।
रईमियार खान में लाशों के हमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
शुमाइला जाफरी, बीबीसी नखियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, बीबीसी पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद, बीबीसी इस्लामाबाद।
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुल रशीद शकूर, बीबीसी दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, बीबीसी इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
सैरबीन, आप बीबीसी की उर्दू नशियात में सुन रहे हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर के सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले कौमी तराना बजाने को लाजमी करार दे दिया है। अदालत उज़्मा का कहना है कि कौमी तराने से शहरियों में सच्ची हुब्बुल वतनी और कौम परस्ती का जज्बा जागेगा। अदालत के इस फैसले पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। दिल्ली से नामा निगार शकील अख्तर की रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट की एक दो रुकनी बेंच ने सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले कौमी तराना बजाने का हुक्म जारी करते हुए कहा कि सिनेमा घरों में जब कौमी तराना बजाया जाए तो उसके साथ स्क्रीन पर कौमी परचम भी दिखाया जाना चाहिए। लोग इसके एहतराम में लाजमी तौर पर खड़े हों, लेकिन ये वादे होना चाहिए कि जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को खड़े होने से मुस्तस्ना रखा गया है। अदालत ने कहा कि जब कौमी तराना बज रहा हो तो ये सभी पर लाजमी है कि वो तराने की इज्जत और एहतराम करें। बेंच ने अपने हुक्म में तराने के बारे में हिदायतें जारी करते हुए कहा कि कौमी तराने का कोई भी तजारती मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता और न ही उसे छोटा करके पेश किया जा सकता है। जस्टिस दीपक मिश्रा की क्यादत में अदालत उज़्मा की बेंच ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जब लोग इस हकीकत को समझें कि कौमी तराना आईनी हुब्बुल वतनी की एक अलामत है। लोग इसको महसूस करें कि ये उनका मुल्क है, ये उनका मातृवतन है। जजों ने कहा कि अवाम को आज़ादी के बारे में अपने जाती तसव्वुरात की पैरवी के बजाय मुश्तरका हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इन अहकामात पर 10 दिन के अंदर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और सिनेमा हॉल में मौजूद अफराद कौमी तराने के दौरान खड़े हों। 1960 और 1970 की दहाई में भारत के सिनेमाघरों में कौमी तराना बजाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। कई रियासतों में कौमी तराने के बारे में कोई यकसां कानून नहीं है। 29 रियासतों में कौमी तराने के बारे में अपने कवानीन हैं। कुछ अरसे पहले भारत की मगरबी रियासत महाराष्ट्र में सिनेमाघरों में कौमी तराना बजाने को लाजमी करार दिया गया, लेकिन गुज़िश्ता साल मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में कौमी तराना बजाने के फैसले को कलअदम करार दिया था। भारत के ज़राए इब्लाग के मुताबिक अदालत के इस फैसले पर सोशल मीडिया पर खुलकर राय का इजहार किया गया है। बाद अफराद का कहना है कि यह फैसला गैर जरूरी है, जबकि बाज का कहना है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। भारत में कौमी तराने पर बहस का आगाज एक ऐसे वक्त में हुआ है जब मुल्क में अदम रवादारी में इजाफा हुआ है और ये भी खदशा है कि कौमी तराने का एहतराम न करने पर लोगों को निशाना बनाया जा सकता है। चंद हफ्ते कबल एक सिनेमा घर में बाज शायकीन ने कौमी तराने के दौरान खड़ा न होने पर एक शख्स को बुरी तरह जदोकोब किया था। بعد میں معلوم ہوا تھا کہ وہ شخص پیروں سے معذور ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے پاکستان کے نامور تاریخ دان ڈاکٹر مبارک علی سے پوچھا کہ کیا عالمگیریت یعنی گلوبلائزیشن کی وجہ سے قومی ترانوں کی اہمیت کم ہو گئی ہے کہ بھارت میں اس معاملے پر سپریم کورٹ کو مداخلت کرنا پڑی۔
قومی ترانے کی اہمیت تو آپ نے صحیح کہا کم ہو گئی ہے، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ قوم پرستی کی علامتیں ہیں۔ قومی ترانہ ہوا، جھنڈا ہوا، تو یہ چیزیں مطلب کہ کبھی کبھی قوموں پہ بحران آتے ہیں، تو اس وقت ان میں ایک جذبہ یا جوش پیدا کرنے کے لیے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو سامنے لایا جاتا ہے، لیکن عام حالات کے اندر ظاہر ہے اب ان کی کوئی ضرورت نہیں رہی ہے۔ یہ بھارت میں بھی اس قسم کے احکامات آئے اور پاکستان کے اندر بھی، یہ اس وقت آتے ہیں جب ہمارے حکومت طبقے قوم کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں، تو ان کو جذبات کے سہارے۔
تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا مقصد قومی شناخت ہو؟
نہیں، قومی شناخت تو اس میں یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں قومی شناخت کے لیے، ایسا کہ قومی شناخت کی بہت سی اور بھی چیزیں ہیں، لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یہ جب بھی استعمال کی جاتی ہیں ہمارے ہاں، جب ریاست یا حکومت جو ہے عوام کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو ایسے موقعوں کے اوپر پھر جھنڈے کو سلامی دینا، قومی کرانا کا احترام کرنا، اس قسم کی باتوں کے سامنے لایا جاتا ہے، لیکن در حقیقت دیکھا جائے تو اس سے کوئی مطلب کسی بھی طرح سے قومی شناخت کو مضبوط یا مستحکم جو ہے وہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے تو تعلیم ہے، صحت ہے، روزگار ہے، عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو قوم کو مضبوط کرتی ہیں۔
یہ تھے معروف تاریخ داں ڈاکٹر مبارک علی۔ سربین میں آپ کے لیے انڈیا میں مسلمان نوجوان چائے کی دکان سے نائی کی دکان تک کا خصوصی سلسلہ جاری ہے۔ اس سیریز کی آج کی کڑی میں نامہ نگار مرزا عبد الباقی نے انڈیا میں شدت پسندی کے خلاف ہونے والے اقدامات کے بارے میں انڈین مسلم نوجوانوں کے تاثرات جاننے کی کوشش کی ہے۔
مکہ مسجد، مالیگاؤں، اکشردھام، ممبئی، دہلی، بنگلور، حیدرآباد، کہیں بھی کوئی دھماکہ ہو انڈیا کے مسلمانوں میں سراسیمگی پھیل جاتی ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ ہر دھماکے کے بعد عام طور پر میڈیا میں مسلمانوں کا نام آتا ہے، لیکن مسلم نوجوانوں کا کہنا ہے کہ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں، وہ دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ حیدرآباد کی ایک یونیورسٹی کی طالبہ رخسار انجم کہتی ہیں،
میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ موقف ہے اس ٹاپک پر کہ دہشت گردی کو ہم کہیں سے بھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، یہاں پہ صرف اور صرف مسلموں کا نام لے کر دہشت گردی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔
حیدرآباد کے قدیم شہر سے تعلق رکھنے والے نوجوان عبدالعظیم خان کا کہنا ہے کہ جب بھی دہشت گردی کا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، اس میں مسلمانوں کا نام سامنے آتا ہے، مقصد مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا ہوتا ہے۔
ظاہر سی بات ہے، اس کا مقصد مسلمانوں میں خوف کا ماحول پیدا کرنا، اور یہ جو بھی نام جوڑے جاتے ہیں، ایک پڑھا لکھا طبقہ کے نام ان لوگوں سے جوڑے جاتے ہیں۔ ہر کمیونٹی میں اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی یہ نام سننے میں نہیں آیا کہ یہ فلاں اینٹی سوشل ایلیمنٹس کا نام ان لوگوں سے جوڑا گیا۔ جب کبھی بھی ایسے لوگ یہ دہشت گردی کے الزام میں پکڑے گئے یا حراست میں لیے گئے، وہ ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے، تو اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ پڑھا لکھا طبقے کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے۔
حکومت بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ پولیس کو مذہبی اقلیتوں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یہ بات سن 2008 میں پولیس سربراہوں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس وقت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ نے کہی تھی۔ ایک طالب علم دانش خان نے بتایا،
دہشت گردی کی کوئی قوم نہیں ہوتی ہے، لوگ اپنے مفاد کے لیے دہشت گردی میں شامل ہوتے ہیں۔ سب یہ سادھوی پرگیا اور بہت سے لوگ اس میں ایکسکیوز ہوئے، جن کے جیل بھی ہوا، تو اس میں دہشت گردی کا یا سیمانند ہوئے، کرنل پروہت ہوئے، یہ لوگ بھی تو سامنے آئے، مسلمان ہی دہشت گرد نہیں رہا، دہشت گرد تو وہ لوگ بھی ہو۔
سن 2007 میں حیدرآباد شہر کے قلب چار مینار کے پاس مکہ مسجد میں ہونے والے بم دھماکے میں اٹھائے جانے والے ڈاکٹر ابراہیم جنید نے بتایا کہ ان کے ساتھ 100 لڑکوں کو کس طرح اٹھایا گیا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیے گئے۔
اب تنظیمیں کون سی ہے، کہاں ہے، یہ پولیس ہی بہتر جانتی، کیونکہ ہم جانے سے پہلے وہاں پر ایک اسٹوری بنی ہوئی رہتی ہے، ہمارا بولنا کرنا کچھ نہیں رہتا ہے، کہانی ہم پر ڈال دیتے ہیں۔ جس طرح پولیس نے ہم پر دہشت جیسا بٹھائی ہے وہ تو ہم دیکھے ہیں، اور لوگوں کی مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن پولیس کی مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کس کس طرح انہوں نے ہمیں پریشان کیا۔ ہم سے مطلب میرے سے جتنے بھی نوجوان تھے وہ پورے مسلم تھے، ان پر کس طرح ہراسمنٹ کیا گیا، کس طرح ایک مذہب کا نام لے کر مارا پیٹا گیا۔
مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی اسکالر عبد القادر صدیقی کہتے ہیں کہ اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے، اور جو اس نام پر دہشت گردی کر رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔
سوچتا ہوں کہ اگر جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح سے آئی ایس کر رہے ہیں اس سے اسلام کا چہرہ بگڑ رہا ہے، اور تقریباً 100-200 سال اس چہرے کو سنوارنے میں لگ جائیں گے۔ جو اس طرح کی تنظیمیں یا بوکو حرام ہیں، یہ تمام اسلام کے نام پر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ سوال یہ ہے کہ ان کا پروجیکٹ کون کر رہا ہے اور کون ان کو جو ہتھیار سپلائی کر رہا ہے۔
اسی یونیورسٹی کی ایک طالبہ صبا انجم تسلیم کرتی ہیں کہ ہندوستان میں یا دنیا کے دوسرے ممالک میں دہشت گردی ہے، لیکن اسے کسی مخصوص فرقے سے جوڑنا غلط ہے۔
کسی ایک کمیونٹی کو ٹارگیٹ کرنا کہ نہیں مسلم ہی دہشت گرد ہوتے ہیں یا مسلمان ہی دہشت گرد ہوگا، یا مسلمان کے جو نوجوان نسلیں آگے آ رہی ہیں ان کو اس شک کے بنا پہ اٹھانا کہ یہ فیوچر کے دہشت گرد ہیں، تو یہ غلط ہے۔
بعض نوجوانوں کا خیال تھا کہ حکومت کسی کی بھی ہو، مسلمانوں کی حالت میں تبدیلی نہیں آئی ہے اور انہیں اسی طرح دیکھا جاتا ہے۔ مرزا عبد الباقی، بی بی سی نیوز، حیدرآباد۔
انڈیا میں مسلمان نوجوان چائے کی دکان سے نائی کی دکان تک، یہ خصوصی سلسلہ ترتیب دیا ہے دلی میں نامہ نگار مرزا عبد الباقی نے۔ آنے والے دنوں میں آپ اس کی مزید اقساط بھی سن سکیں گے۔ اب ذرا قدر مختلف موضوع۔ بہت کم بھارتی اور پاکستانی کھانے ایسے ہوں گے جن میں ہلدی نہ پڑتی ہو۔ وجہ ظاہر ہے کہ ہلدی انسانی جسم کے لیے مفید بتائی جاتی ہے، مگر اب مغرب میں بھی لوگ ہلدی کی افادیت سے روشناس ہو رہے ہیں۔ یہاں لندن کے ایک ریستوران نے ہلدی لاٹے کے نام سے ایک نیا مشروب متعارف کروایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لاٹے تو کافی کی ایک قسم ہے، پھر یہ ہلدی لاٹے کیا ہے؟ سنتے ہیں راہل جوگلیکر کی رپورٹ میں۔
یہ ہے ہلدی پاؤڈر، اس کے بنا دیسی کھانا بنانا تو ناممکن ہے، لیکن اب اسے سپر فوڈ کا درجہ دیا گیا ہے، اور لندن کے کئی کیفیز نے ہلدی دودھ کو ایک نیا روپ دیا ہے۔ میں لندن کے ناما کیفے پہنچا جہاں 4 پاؤنڈ 50 پینس یعنی لگ بھگ 450 روپے میں بک رہا ہے ہلدی دودھ یا گولڈن لاٹے۔ ہائی رچرڈ۔ رچرڈ نے بتایا کہ کیسے بنتا ہے یہ اسپیشل ہلدی دودھ۔ تھوڑی سی ہلدی، کالی مرچ، ناریل کا تیل اور گرما گرم لاٹے تیار۔
لوگ چائے اور کافی سے ہٹ کر کچھ ہیلدی پینا چاہتے ہیں، ہلدی دودھ لوگوں کو پسند آ رہا ہے۔
سٹیفنی اسے روز پیتی ہیں۔
میں بیمار پڑنے والی تھی تبھی میں نے ہلدی دودھ پیا، اور جیسے ہی میں نے ہلدی دودھ پیا میرا بخار غائب ہو گیا۔
ملکہ بسو لندن میں دیسی کھانے کے بارے میں لکھتی بھی ہے اور خود بناتی بھی ہے۔
ہلدی میں تو بہت سارے گن ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ ہم لوگ جب چھوٹے تھے بچپن میں سردی آ رہی ہے، بخار آ رہی ہے، تو ممی ہلدی دودھ بنا کے ہم لوگوں کو پلاتی تھی۔
لیکن کیا نینجا شاٹ یعنی ہلدی کا کاڑھا جو 3 پاؤنڈ یا لگ بھگ 250 روپے میں بک رہا ہے، کیا ملکہ کو یہ پسند آئے گا؟ شاید نہیں۔ راہل جوگلیکر، بی بی سی۔
آج سیربین کا بڑا موضوع پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کے تناظر میں انڈیا کے شہر امرتسر میں ہونے والی ایشیا ہارٹ ایشیا کانفرنس تھا، اور یہی موضوع ہماری ویب سائٹ کی شہ سرخی بھی ہے، جس کا عنوان ہے انڈیا سے بات چیت کرنا ہماری طاقت ہے کمزوری نہیں۔ یہ کہنا ہے دلی میں پاکستانی ہائی کمشنر عبد الباسط کا۔ اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ پر کچھ فیچر اور تجزیے بھی آپ کو ملیں گے۔ اس میں جو ٹاپ پر اس وقت تجزیہ ہے وہ ہے لاہور میں نیو پی پی کا جنم، اور اگلا ہے ٹرمپ کی وجہ سے نفرت میں اضافہ، اور جو خبریں اس وقت زیادہ مقبول ہیں، اس وقت مجھے خلا میں کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ہے تم تو مجھے جانتے ہو کہ میں کیا کروں گا۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے bbcurdu.com۔ سیربین یہاں اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں امبر خیری، پروڈیوسر سلیم احمد، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں کیٹی ولسن، اور اسلام آباد میں عامر صدیق۔ سیربین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبید ملک۔
جرمنی کی خفیہ ایجنسی بی ایف وی کے ایک اہلکار کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے تعلق کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ شام کے شہر حلب میں حکومتی فوج کی بمباری سے متعدد عام شہری مارے گئے ہیں۔ انڈیا کے دارالحکومت نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط نے پاکستان کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز کی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کی تصدیق کی ہے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارت کے منصب پر توجہ دینے کی غرض سے اپنے کاروبار مکمل طور پر چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کیوبا کے دارالحکومت ہوانا میں ریولوشن سکیئر میں ہزاروں کی تعداد میں افراد انقلابی رہنما فیدل کاسترو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین کے مطابق اب تک 10,000 روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش پہنچ چکے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔